السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم پر اپنے کس قدر انعاماتوں کی بارش فرما رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے انعام اس قدر زیادہ ہیں کہ جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے، یقیناً نعمتوں کے مقابلے میں ہمارا شکر پھر بھی تھوڑا ہی ہے. اللہ کی نعمت کا ایک بہت بڑا شکر کا انداز یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت کا ایک بہت بڑا شکر ہے. نعمت کی ایک بہت بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے. آنکھ، زبان، کان، دل، دماغ، اعضا، جوارے، پورا وجود انسانی، اللہ پاک نے اس میں کس قدر نعمتیں ہمارے اندر جڑ دی ہیں. ایک خوبصورت شکل و صورت بنا کر ہمیں نعمتوں سے آراستہ فرما کر جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بھاگتا دوڑتا، ایک تن و من صحت مند انسان بنایا ہے. ہر نعمت اپنی جگہ بہت قیمتی اور بڑھیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک پوری نعمتوں کی قدر کی جائے، صحیح طرح سے نعمتوں کو استعمال کیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مرتے دم تک کوئی بھی نعمت ضائع نہیں ہوگی. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص رات کو اپنا یہ معمول بنا لے کہ سوتے وقت دل کی گہرائی سے اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کا استحضار کر کے 100 مرتبہ شکر کے کلمات ادا کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، سو مرتبہ کلمات تشکر ادا کر کے نعمتوں کو دھیان میں لائے کہ یا اللہ صبح سے شام تک اور میری سابقہ زندگی میں آپ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں جن کا میں شکر بھی ادا نہیں کر پایا. نعمتوں کو سوچتا جائے اور زبان سے شکر کے کلمات ادا کرتا جائے تو فرمایا کہ کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی بھی نعمت سلب نہیں ہوگی, چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں چاہے وہ روحانی نعمتیں ہوں. اس شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید ترقی ہی ترقی عطا فرمائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال ہی کرتا ہوا یہاں سے واپس پلٹے گا. تو ناشکری ہے جس کی وجہ سے انسان خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر نعمتوں کو ضائع کر لیتا ہے. بڑا ہی عبرت والا قصہ جو میں نے آپ کو چند جمعوں پہلے سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک مالدار نے امیر کبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے گا کہ مال و دولت بہت ہو گیا سنبھالے نہیں سنبھل رہا, اب بس کیجئے. ایک غریب بھی ملا جو اس قدر مفلوق الحال تھا کہ تن پر لباس تک بھی نہیں تھا, ریت میں اپنے وجود کو ڈھکے ہوئے پڑا تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ دے دیں, اس قدر غربت و افلاس ہے کہ تن پر لباس تک بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے بات چیت سے فارغ ہو گئے تو ان دونوں کی بھی درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. پہلے والے کا حال بیان کیا کہ ربا وہ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہے کہ اس نے اب کہا ہے کہ بس نعمتیں بہت ہو چکی, مال و دولت بہت ہو چکا, سنبھالے نہیں سنبھل رہا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اسے کہہ دیجئے کہ ناشکری کرنا نعمتیں گھٹ جائیں گی. اس غریب اور مفلوق الحال کا بھی قصہ اللہ کے سامنے رکھا اور فریاد کی گئی, اللہ بہت بیچارہ مفلوق الحال غریب انسان تھا کہ تن پر لباس تک بھی نہیں تھا, ریت میں اپنے آپ کو ڈھاکے پڑا تھا, اس نے بھی فریاد کی ہے کہ مجھے بھی کچھ دے دیجئے. تو اللہ پاک نے اس کے لیے پیغام بھیجا کہ اس سے کہنا کہ شکر ادا کرتے رہنا. یہ پیغام لے کر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام واپس پلٹے اور مالدار پر جب گزر ہوا, اس نے پوچھا کہ اللہ پاک سے میرے بارے میں کوئی بات چیت ہوئی؟ فرمایا کہ ہاں, اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کرو, نعمتیں مال و دولت خود ہی گھٹ جائے گا. یہ سننا تھا کہ برجستہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی زیادہ حمد و ثنا شروع ہو گیا, تعریف کے گن گانے لگا کہ وہ میرا مالک, وہ میرا خالق, وہ میرا رازق, وہ میرا منعم, وہ میرا محسن, اس نے مجھ پر اتنے انعام کیے, اتنی مجھ پر مہربان ذات, میں اس کی ناشکری کس طرح کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگا اس قدر والیانہ انداز میں, اس کی حمد و ثنا بجانے لانے لگا, اس کی نعمتوں پر خوب مو بھر بھر کے شکریہ کے کلمات کہنے لگا کہ اللہ پاک نے آنن فانن ہی اس پر درہم اور دینار کی بھی برسات کر دی. جب غریب پر گزر ہوا جو درویش مٹی میں اپنے آپ کو ڈھانپے پڑا تھا, اس نے بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں کیا بات چیت ہوئی؟ تو پیغام دیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ شکر ادا کرو, مالدار بن جاؤ گے. تو جھٹ سے اس نے چھوٹتے ہی یہ جملہ کہا تھا کہ دیا ہی کیا ہے جو میں شکر ادا کروں. اس ناشکری کے کلیمے پر اللہ پاک نے ہوا کا ایسا جھونکا بھیجا جو اس کے اوپر جسم پر پڑے ہوئے ریت کو بھی اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا, برہنہ پڑا رہ گیا. تو یہ شکر اور ناشکری بہت اہمیت کی حامل ہے. جس زبان پر ہمیشہ شکر ہی شکر ہو, تکلیف کے باوجود بھی شکر ہی شکر ہو, ایک تکلیف اگر پہنچی تو دس یوں اللہ تعالی کی نعمتیں پھر بھی ہماری طرف متوجہ ہیں, ایک آزمائش آئی تو دس یوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا نابالغ بچہ یا بچی انتقال کر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہونے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اس سے لے لیا, جگر گوشے کو لے کر آئے ہو, وہ کیا کہہ رہا تھا اور اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ, وہ اس صدمے کے اندر چور ہونے کے باوجود بھی آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ وہ آپ کی مرضی میں راضی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندے بندیوں کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو, اس کا نام رکھو بیت الحمد, تعریف کا گھر. کہ جو مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت ناشکری کے کلمات زبان پر نہیں لاتے بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. میرے ان بندوں کے لیے تعریف کا گھر بنا دو, کل ان کو اس صبر کے بدلے میں جب یہ عالیشان محل ملے گا دل باغ باغ ہو جائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا وجود انسانی جو اللہ پاک نے عطا فرمایا اور اس کی ضروریات کا جو اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ انسان کھاتا پیتا ہے, سانس لیتا ہے, زندگی چلتی ہے, شب و روز گزرتے ہیں, دیکھتے دیکھتے بچہ جوان ہو جاتا ہے, جوان ادھیڑ ہو جاتا ہے, ادھیڑ بوڑھا ہو جاتا ہے, یہ پوری اللہ تعالی نے ضروریات زندگی مہیا فرمائی ہیں, تبھی تو ہم پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں. خوراک مل رہی ہے, سانس مل رہے ہیں, نظام زندگی چل رہا ہے, اس سر سے پاؤں تک پورے وجود کو ہر نعمت کو اللہ تعالی ہی کی مرضی کے اندر اس کی پسند کے اندر استعمال کرنا بھی یہ بہت بڑا شکر ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالی ہی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگایا ہوا ہے. آنکھوں کی حفاظت, کان کی حفاظت, دل دماغ کی, اعضاء و جوارح کی حفاظت, زبان کی حفاظت, اپنے خیالات, تصورات, نظریات کی حفاظت, تو یہ محفوظ طریقے سے اس قیمتی نعمت کو جو ایک بہت بڑی امانت اللہ پاک نے ہمارے سپرد کی ہے, اس نعمت کو صحیح طرح استعمال کر کے آخرت کے میدان تک لے جانے والا کامیاب ہے. ورنہ انسان جو یہ سمجھتا ہے میں اور میری مرضی, میری آنکھیں, میرے کان, میری زبان, میرا وجود, میں جس طرح چاہوں اپنے وجود کو تسکین بخشوں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, وہ دن بھی پھر یاد رکھنا کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو, باغیوں کو, سرکشوں کو جمع کر کے, اکٹھا کر کے, ہنکاں کر جہنم پر لایا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ, وہ وقت بھی آئے گا کہ جب گواہی شہادت کا مرحلہ چل رہا ہوگا, مجرمین انکار کریں گے کہ یہاں ہمارا گواہی شہادت کون دے گا, انکار کریں گے کہ ہم نے تو آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کیا ہی نہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, آج کا یہ وہ دن ہے کہ ہم منہ پر تو مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ آج باتیں کریں گے. وارجلہم, ان کی ٹانگیں اور رانیں باتیں کریں گی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ران کھل کے سارے راز فاش کر دے گی, یا اللہ اس نے کہاں کہاں مجھے برہنہ کیا, کہاں کہاں اس نے لذت افزائی کے لیے مجھے بے حرمت اور بے احترام کیا. اور اس طرف فرمایا کہ شہید علیہم سمعہم وابصارہم, وقت آنے پر انہی کے کان, انہی کی آنکھیں, انہی کی زبانیں, انہی کی کھال گواہی دے گی. خود انسان کا اپنا وجود اپنے ہی خلاف گواہی دے رہا ہوگا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, جھنجلا کر کہیں گے ارے تم لوگ ہی ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء, آج ہمیں اس ذات نے قوت گویائی عطا فرما دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی تھی, آج ہمیں بھی اس نے بولنے کی صلاحیت دے دی. انسان پہلے وقتوں میں تو سوچتا تھا کہ یہ چیزیں کیسے بولیں گی, آج تو ٹیبری کارٹ نے, موبائل نے, دیگر یہ ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی چیزیں ہیں, ساز و سامان ہیں, اسپیکر دیکھنے میں پلاسٹک کا دکھائی دیتا ہے, موبائل بڑا ظاہر ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے, لیکن کیسے ساری چیزیں اس میں محفوظ ہوتی ہیں, کیسے اس میں سے آوازیں آتی ہیں. وہ دن ایسا ہوگا کہ مسبب الاسباب اسباب کو ہٹا کر برائے راست ان چیزوں کو قوت گویائی دے دیں گے. زبان بتائے گی کہ مجھ سے اس نے کیا کیا جرائم کرائے, کان بتائیں گے, آنکھیں بتائیں گی, سر سے پاؤں تک پورا وجود, جس وجود کو لذت بخشنے کے لیے اس نے دنیا میں گناہ کیے تھے, آج وہی اعضاء اور جوارے اس کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے, یا اللہ اس نے ہمیں کہاں کہاں فلاں فلاں جگہ گناہ پر لے جا کر ہمیں رسوا کیا. اس دن کی آمد سے پہلے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی زبان پر لگام ہو, آنکھوں پر حیا کا پردہ ہو, کانوں پر پردے ہوں, عزت اور آبرو کی حفاظت ہو, شرم و حیا کا پیکر ہو, عفت, پاک دامنی, حیا جو ایمان کا جوہر ہے, اس جوہر کو چکنا چور ہونے سے بچایا جائے, جوانی کی حفاظت ہو, بڑھاپا پاک صاف ہو, عبادت اور اطاعت میں لبریز زندگی گزر رہی ہو. گزشتہ کئی ایک جمعوں سے آپ حضرات مضمون سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ زبان جو عظیم الشان نعمت ہے, اللہ ہماری تمام نعمتوں کو دوام عطا فرمائے, مرتے دم تک کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرمائے, رواں رواں ہمارا سلامت رہے. خدا نہ خواستہ جب کسی کی نعمت کسی کے پاس نہ ہو, اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہے. یہ آنکھیں ہیں تو پوری دنیا روشن ہے, دنیا کی ساری زیب و زینت اس کے سامنے کار فرما ہے. آنکھیں بند بینائی سلب, پوری دنیا اندھیرے میں چلی جاتی ہے. کیا حسن, کیا جمال, کیا خوبصورت, کیا زمین کے نظارے, کیا آسمان کے نظارے. بینائی سے محروم انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ماں کی شکل کیسی, میرے باپ کی شکل کیسی ہے, خود میرا چہرہ کیسا ہے. تو عظیم الشان نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی اور فرما دیا کہ اس نعمت میں خیانت مت کرنا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ ذات تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, اور اس کے بعد جو تم دل میں خیالات کو جگہ دیتے ہو, اپنے تصورات کو بگاڑتے ہو, وہ دل کے اس گند کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. آنکھوں کے برے استعمال کو اللہ پاک نے خیانت سے تعبیر فرمایا. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے, واقف ہے. خدا نہ خواستہ دنیا میں اگر اللہ پاک کسی نعمت کو سلب فرما لیتے ہیں تو پھر اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتاتا ہے کہ کاش میں اس نعمت کو صحیح طریقوں پر استعمال کرتا. تو زبان بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کا استعمال ہم پر ضروری ہے کہ اس کو بہت جچے تلے انداز سے استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن والا فلیصمت. جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے, آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ جزا سزا حساب کتاب بدلہ ملنا ہے, آخرت جو یقین کے ساتھ جانتا ہے ایمان لایا, فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا, آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا, اس کو چاہیے کہ زبان سے جب بھی کوئی بول نکالے تو خیر کا کلمہ نکالے, ورنہ پھر خاموش رہے. ہمیشہ اس کی زبان سے خیر ہی خیر نکلنے والی ہو. فلیقل خیرن, ہمیشہ وہ خیر کا کلمہ زبان سے نکالے, ورنہ تو پھر خاموش رہے, اس کی خاموشی میں بہتری ہے. بے احتیاط لوگ جو منہ میں آیا پھٹ سے کہہ دیا. بزرگان دین نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ بالفرض محال والی صورت کو بھی کالی زبان کی شکل میں زبان پر مت لاؤ. کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں دکھائی دیتے ہیں کہ پیسہ جمع کر لو, کل نہیں معلوم کیا حالات آ جائیں, کیا مشکلات آ جائیں, کل کے لیے. اللہ پاک نے آج امن دیا, چین دیا, سکون دیا, فرمانی دی, راحت اور آرام دیا, وہی اللہ کل بھی یہ ساری نعمتیں دینے والا ہے. اپنے ہی منہ سے جب انسان برے الفاظ نکالتا ہے تو اللہ پاک پھر لا کر دکھا بھی دیتے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں ایسا ہی گمان رکھا تھا کہ جمع کرو نہ جانے کل کیا حالات آ جائیں, جمع کرو نہ جانے بڑھاپے میں کیا آزمائشیں آ جائیں, کیا مشکلات آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں کی کہی ہوئی بات کو اٹل کر کے دکھا دیتے ہیں. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان کو بالفرض محال چیزوں میں بھی کبھی بھی کالی زبان استعمال نہ کرے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالے. بسا اوقات قبولیت کی گھڑی اور قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان نے وہ بات زبان سے نکالی اور لمحے میں وہ قبول ہو گئی, پھر ہو بہو ویسے ہی ہو کر رہتا ہے. اس لحاظ سے اس زبان کے استعمال کو بہت محتاط لے کر, نعمت سمجھ کر استعمال کرنے والا, صاف ستھرا رکھنے والا, فحش گوئی سے, دھوکے بازی سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے اور طرح طرح کی بیماریوں سے اس زبان کو صاف رکھنے والا ہی اندر کا بھی صاف اور باہر کا بھی صاف ہوتا ہے. بھول کر دیتی نہیں گالی, شریفوں کی زبان ہے کمینوں کی علامت, ہے رذیلوں کا نشان. گالی زبان پر آئے تو یہ انسان کے اندر کے کمینے پن کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ انسان گھٹیا ہے, گرا ہوا ہے, حقیر ہے. اس کے دل کا گند زبان سے ظاہر ہوتا ہے. اور شریف آدمی غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے کہ میری زبان سے کوئی بھیانک جملہ نہ نکل جائے. اور اس کے لیے میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کیا تھا کہ اصل مدار دل کی صفائی پر ہے کہ دل جب صاف ہو تو زبان بھی صاف ہوتی ہے. دل میں اگر گند ہو, کینہ ہو, بغض ہو, نفرت ہو, عداوت ہو, طرح طرح کی بیماریاں دل میں جنم لی ہوئی ہوں, دوسروں کی حقارت ہو, تحقیر ہو, اپنی بڑائی اور تکبر ہو, گھمنڈ ہو, انانیت ہو, فرعونیت ہو, تو پھر زبان کے اوپر بھی وہی فرعونیت کے بول آتے ہیں. خناس دل کا وہ بھڑکتا ہے, پھر زبان کے اوپر بھی وہ تیز جملے لاتا ہے. تو دل کی دھلائی اور صفائی, اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمدردی اور خیر خواہی, کہ مخلوق خدا یہ پوری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اس کا عیال ہے. ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ہوں, محبت اور خیرخواہی کے ہمارے تأثرات ہوں. جب ہر ایک کے لیے والیانہ محبت, بے لوس محبت ہوگی, پرخلوص جذبات ہوں گے, تو پھر جب دل صاف تو زبان بھی پھر صاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہر ایک سے بے لوس پرخلوص محبت, دوستوں سے بھی, دشمنوں سے بھی, اپنوں سے بھی, بیگانوں سے بھی, انسان سے بھی, جنات سے بھی, فرشتوں سے بھی, یہاں تک کہ جانوروں تک کے لیے بھی آپ نے آداب سکھائے, اصول سکھائے کہ تمہاری ذات سے ان جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. فرمایا کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم, ان چوپایوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا, اور جانور کے ذبح کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سامنے بھی چھری تیز مت کرنا کہ وہ بھی اتنا شعور رکھتا ہے کہ میرے ذبح کی تیاریاں ہیں, اس تک کو بھی آپ نے تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کے دانے کا, ان کے پانی کا, ان کے راحت اور آرام کا, گرمی سردی کا پورے طریقے سے آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی. جب جانوروں کا ایسا خیال رکھنے کا حکم ہو, انسان تو پھر انسان ہے, جنات اور فرشتے ان کی آپ نے تعلیم دی. فرمایا کہ ہڈی سے اور باقی ماندہ چیزوں سے استنجا مت کرنا, تمہارے بھائی جنات کی یہ خوراک بنتی ہیں, ان کی خوراک کو ناپاک مت کرنا. فرشتوں کے بارے میں آپ نے آداب سکھائے کہ شرم و حیا کا پیکر بن کے رہا کرو. گھروں کے اندر خواتین کے لیے فرمایا سر ڈھانک کے رکھا کرو, سر ننگا ہوتا ہے. جس گھر میں جنوبی بلا کسی وجہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے, فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتے. کتا گھر میں مت پالا کرو شوقیہ, فرمایا کہ تصویریں گھر میں مت رکھا کرو, رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتے. رحمت آئی ہے, اللہ کے رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں, لیکن اندر رکاوٹ ہے, ناپاک انسان موجود ہے, برہنہ سر خاتون موجود ہے, بے حیائی کی چیزیں ہیں, عریانی اور فحاشی ہے, یا اسی طرح کوئی پتلا رکھا ہوا ہے, کوئی گڑیا ہے, کوئی گڈا ہے, کوئی کھلونا ہے جو بت کی شکل میں ہے, یا کوئی تصویر ہے آویزہ ہو یا رکھی ہوئی ہو, یا پھر شوقیہ کتا پالا ہوا ہو. یہ بہت ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائیں کہ جو گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کی داخلے کی ممانعت ہو جاتی. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رحمت کو دعوت دیتے ہیں یا رحمت کو اپنے گھر سے دھکیلتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہمدرد اور خیرخواہ ہستی, جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ دشمنوں تک کے لیے بھی آپ نے بدر کے قیدیوں کے جو ستون سے باندھے گئے تھے ان کی رسیاں ڈھیلی کرائیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے استعمال فرمایا کرتے تھے سردیوں کے موسم میں, کہ باوضو ہو کر انسان جب چمڑے کا موزہ پہن لیتا ہے تو 24 گھنٹے تک, جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے پہلے نمبر پر, اس وقت سے لے کر اگلے 24 گھنٹے تک جب وہ کبھی بھی وضو بنائے گا تو اس کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں. آخر میں جب وضو مکمل کر کے ہاتھ بھگو کر اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے پر خالی وہ پھیر لے گا دونوں پاؤں پر, تو یہ مسح علی الخفین کہلاتا ہے, جو باقاعدہ سنت متواترہ سے ثابت ہے. پاؤں دھونے کے بجائے یہ مسح پاؤں دھونے کے برابر ہو جاتا ہے. اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک موزے اتارے بغیر ہر وضو کے بعد خالی وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے, ایک شرعی حکم ہے. تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہن رہے تھے کہ ایک موزہ پہن چکے تھے دائیں قدم کا, بایاں بھی باقی تھا, کوا آیا موزہ اٹھا کر لے گیا اور سامنے جا کر بیٹھ گیا. آپ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ یہ کوا کہیں میرا موزہ اٹھا کر کسی گھر کی چھت پہ ادھر ادھر نہ لے جائے. آپ فکر میں تھے کہ یا اللہ یہ کوا اچانک میرا موزہ اچک کے لے گیا, کہ اتنے میں اس کوے نے جو سامنے کسی جگہ بیٹھا تھا اس موزے کو حرکت دی, اس کو جھاڑا. جب اس کو حرکت دی جھاڑا تو اس میں سے ایک سانپ کا سپولیا نیچے گرا. جب سانپ کا بچہ اس میں سے گر گیا تو کوے نے موزہ چھوڑا اور چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ اس موزے کے اندر ایک سانپ کا بچہ تھا, اللہ پاک نے کوے کے ذریعے میری حفاظت فرمائی کہ کوا موزہ اٹھا کر لے گیا, اس کو حرکت دی, اس میں سانپ کا بچہ جب جھڑ گیا تو پھر وہ کوا موزہ چھوڑ کے چلا گیا. تو حقیقی اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اللہ پاک نے سانپ کے بچے کے ڈسنے سے, نقصان پہنچانے سے بچایا تھا. تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا
اور اس واقعے سے اپنی امت کے لیے ایک حکم تلقین اور تعلیم فرما کر چلے گئے. فرمایا کہ میرے اس امتی نے جس نے موزہ جھاڑے بغیر پہن لیا اس نے مجھ سے وفاداری نہیں کی. ایک حکم جاری فرما دیا کہ میرے ہر امتی کے لیے لازمی ہے کہ جب کبھی وہ کوئی بند چیز پہننے لگے, بھلے وہ جوتا ہو بھلے وہ موزہ ہو کوئی بھی بند چیز ہو, فرمایا کہ جس نے جھاڑے بغیر پہن لیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی. حکم دے دیا کہ وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ اس کو جھاڑو پھر پہنو تاکہ تمہاری ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے. اس قدر ہمدردی اور خیر خواہی کہ واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا, لیکن حکم امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ میرا ہر امتی اس بارے میں محتاط رہے کہ جوتا ہو بند چیز ہو چمڑے کا موزہ ہو ہمیشہ پہلے اس کو جھاڑو اس کے بعد پہنو. اگر جھاڑے بغیر پہن رہے ہو, لباس کے بارے میں فرمایا لباس کو پہننے سے پہلے جھاڑ لو, ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی موزی جانور ہو. سوراخ کے بارے میں فرمایا کہیں جنگل بیابان میں اطراف میں انسان کو استنجے کی ضرورت پڑتی ہے, فرمایا کہ کسی بل کے منہ پر پیشاب مت کرنا, ممکن ہے کہ اندر سانپ ہو کوئی بچھو ہو نکل کے یک لخت وہ تمہیں اذیت پہنچا دے ڈس لے. فرمایا کہ بل سے ہٹ کر صاف چٹیل زمین کے اوپر تم لوگ فارغ ہوا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی موزی جانور موجود ہو جو پیشاب کی وجہ سے ہڑبڑا کر نکلے اور تمہیں نقصان پہنچا دے. اس قدر موتا زندگی اور اس قدر درد رکھنے والی ہستی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. موقع پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے, ایک صحابی آرام فرما رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ تھے. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سو رہے ان کو اٹھا دو, بولو بھائی نماز کا وقت ہو گیا اٹھ جاؤ. حضرت علی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ہر خیر کے کام میں تو آپ پہل فرماتے ہیں, آج آپ نے مجھے حکم دیا اس کی وجہ؟ کتنی باریک اور کتنی گہری بات آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ علی بات یہ کہ سویا ہوا انسان اپنے ہوش میں تو ہوتا نہیں, وہ بے خبر سویا ہوا ہے, میں اس کو جب جگاؤں گا میں ہوں پیغمبر رسول نبی. ہو سکتا ہے کہ وہ نیند کے اندر اور پوری طرح ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے میرے اٹھانے کی وجہ سے انکار کر دے. تو پیغمبر کے اٹھانے کے باوجود ایک امتی کا انکار کر دینا اسے کفر تک لے جائے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ نیند کی مدہوشی کے اندر نیند کے اندر غلطان ہونے کی وجہ سے میرے اس اٹھانے پر انکار کرے اور اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. تو اس لیے تم اٹھا دو, تم تو امتی ہو, تمہارے انکار کرنے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. کس قدر باریکی, کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے بھی میرے کسی امتی کا خانہ خراب نہ ہو, انجام خراب نہ ہو. مسجد نبوی ہے, ایک دیہاتی نے پیشاب شروع کر دیا, صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کیونکہ مٹی کی بنی ہوئی سادہ سی مسجد تھی. تو آپ نے فرمایا چھوڑو چھوڑو ابھی یہ شروع ہو چکا ہے, روکنے میں اس کو اذیت پہنچے گی. صحابہ کو روک دیا, جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا پھر آپ نے اس کو پیار محبت سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کی جگہ ہے, اس کو پاک صاف رکھا جاتا ہے, اس کو ناپاک نہیں کیا جاتا. اس قدر ہمدردی اور خیر خواہی, پھر بعد میں صحابہ سے فرمایا کہ اب اس جگہ کو پاک کر دو. تو جب دل میں ہمدردی ہوتی ہے تو انسان کے قول سے بھی اس کے فعل سے بھی محبت ہی محبت بکھرتی ہے. دل میں جب نفرت ہو, عداوت ہو, بڑائی ہو, دوسروں کے لیے حسد ہو, کینہ ہو, غصہ ہو, تو پھر بات بات پہ زبان پہ بھی انسان کی گالم گلوچ, برائی, غیبت اور چغلی اور طنز اور طانے اور پھر طرح طرح کی خرابیاں پھر زبان پر آتی ہیں. پھر زبان کا ایک ایک بول میں نے عرض کیا کہ محفوظ ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں صاف ستھرے لفظوں میں فرما دیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرے, کوئی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو, کوئی کسی کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے, کوئی کسی کی غیبت تک نہ کرے. غیبت کے بارے میں فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت جیسا جرم, ایسا زہریلا جرم ہے, فرمایا زنا سے بھی زیادہ شدید درجے اس کے اندر زہریلے اثرات ہیں. لیکن شراب کو, زنا کو, چوری کو, ڈکیتی کو تو مومن مسلمان جرم سمجھتا ہے, لیکن زبان کے طنز کو, تانے کو, گالم گلوچ کو, غیبت اور چغلی کو اتنا بھیانک نہیں سمجھتا. نتیجہ اس کا اس قدر ہولناک اور خطرناک ہے کہ عذاب قبر اسی غیبت اور چغلی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.